پیر 6 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. انسپکٹر جنرل سندھ پولیس نے کہا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے سلسلے میں پورے پاکستان میں یکساں قانون نہیں، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ تجزیہ کار بولا،
بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد کرنے کے انچارج ہیں، خواہ وہ وزیر داخلہ ہوں یا صوبائی اور مرکزی ایف ایکس کمیٹیاں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس اے ڈی خواجہ نے کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں کوئی یکساں قانون موجود نہیں. بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے اس قانون کو مزید بہتر بنانے کی تجویز بھی دی.
مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ابھی مکمل طریقے سے پورے پاکستان میں یکساں قانون نہیں بنا، اور وہ دس از دا نیڈ آف آور، تاکہ تمام مدارس جو ہیں وہ ایک ہی چھتری کے نیچے آئیں. اس میں ضرورت ہے، وہ دو چیزوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، کہ جی مدارس کا جو سلیبس ہے اس کو ہی نگرانی ہونی چاہیے، اور مدارس کے جو فنڈز ہیں ان کی نگرانی ہونی چاہیے. تو میرے خیال ان دو ایریاز پہ ابھی کام ہونا باقی ہے، جس کو کہ جب رجسٹریشن کا قانون بنے تو ان میں ان دو چیزوں کو ضرور میرا خیال ہے کہ شامل کیا جانا چاہیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا ہے، جس کے مطابق رواں سال 21 جولائی کو یہ انتخابات ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے صحافیوں کو تفصیل بتائی.
یہ انتخابات تو بہر صورت آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فوج اور رینجرز کی اس میں نگرانی میں کرائے جائیں گے. آزاد کشمیر میں جو انتخابی فرشتیں بنی ہیں وہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر بنائی ہیں، اور اس سے بہت سارے بوگس اور دورے ووٹ جو ہیں جو مختلف جگہوں پر ہوتے تھے وہ خارج ہو گئے ہیں.
بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمہ خان نے ملک میں اہم شخصیات کے تسلسل سے ہونے والے قتل کے واقعات کی ذمہ داری حزب مخالف کی مرکزی جماعت کے ایک رکن اور اسرائیلی خفیہ ادارے پر عائد کی ہے. حزب مخالف کے رہنما اسلم چودھری پر حال ہی میں اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر سے مبینہ ملاقات کے بعد بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. اسلم چودھری اس ملاقات سے انکار کرتے رہے ہیں. ادھر اسرائیل کے ترجمان نے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے سراسر بے ہوشی میں دیا گیا بیان قرار دیا ہے. اردن کی حکومت نے ملک کے خفیہ ادارے کی عمارت میں 5 لوگوں کے قتل کو دہشت گردی قرار دیا ہے. حکومتی ترجمان محمد مومانی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دارالحکومت امان کے قریب واقع پناہ گزینوں کے کیمپ میں قتل کی تحقیقات کر رہی تھیں. انسداد بدعنوانی کے لیے لندن میں قائم ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروپ غیر قانونی کان کنی سے ہر سال لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. ذیشان ظفر.
اپنی ایک تازہ رپورٹ میں گلوبل وٹنس نامی ادارے نے سنگے لاجور نامی نایاب پتھر کی کانکنی پر توجہ مرکوز کی ہے جو صبح بدخشاں میں کی جا رہی ہے. تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ کانکنی کی پرتشدد مسابقت ملک میں عدم استحکام کو بڑھا رہی ہے، جبکہ چند افغان حکام اس کی تجارت سے منافع کما رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کے دوران طالبان نے اپنا منافع بڑھا دیا ہے اور غیر قانونی کانکنی سے حاصل ہونے والے منافع میں آدھے سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں.
انڈیا کے دارالحکومت دہلی کی ایک عدالت نے غیر ملکی سیاح خاتون کے ریپ کے الزام میں 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے. ریپ کا یہ واقعہ سن 2014 میں پیش آیا تھا اور ان ملزمان کو رواں ہفتے باقاعدہ سزا سنائی جائے گی. چین نے ملک میں لاگو جرائم سے متعلق قوانین میں ترامیم کی ہیں تاکہ ایسے افراد جو کالجوں میں داخلے کے لیے دیے جانے والے امتحانات میں نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں انہیں 7 سال تک قید کی سزا دی جا سکے. تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر.
اس نئے قانون کے تحت دیگر کئی طریقہ کار بھی اپنائے جا رہے ہیں جن کی مدد سے رواں سال 9 گھنٹے طویل امتحانات کے دوران نقل کو روکا جا سکے. چند سکولوں میں چہرے کی شناخت اور انگلیوں کے نشانات شناخت کرنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ امیدوار کی جگہ کوئی اور امتحان نہ دے سکے. کئی اداروں میں ڈرون اور ریڈیو فریکوینسی کو جام کرنے کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ امیدوار الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے نقل نہ کر سکیں.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ نے اپنی ایک فین کو ان کی شادی میں اچانک شریک ہو کر ایک زبردست سا سرپرائز دیا ہے. تفصیل کے ساتھ نوشین عباس.
یہ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کا گانا بلینک سپیس ہے، جسے انہوں نے نیو جرزی کے ایک جوڑے میکس سنگر اور کینیا سمتھ کی شادی کے موقع پر نہ صرف گایا بلکہ اس پر پرفارم بھی کیا. इसकी प्लानिंग की थी दुल्हन की बहन ने, जिसने टेलर स्विफ्ट को बताया था कि ये जोड़ा अपनी वालदा के अस्पताल के कमरे में शादी कर रहा है ताकि वो अपनी जिंदगी में ही ये खुशगवार दिन देख लें। जब शादी हुई और मेहमान वहाँ रक्स करने लगे तो अचानक टेलर स्विफ्ट नमोदार हुई और हाजरीन को हैरान कर दिया और अपने इस गाने पर रक्स किया।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रईमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइल जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربینا BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج بجٹ پر زوردار بحث ہونی تھی، وہ تو نہ ہوئی، تو پھر ہوا کیا؟ حزب اقتدار حزب اختلاف کی کارکردگی کیسی رہی، اس کا تفصیلی حوالہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن پہلے سہربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ IG سندھ پولیس AD خواجہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے ضمن میں پورے پاکستان میں کوئی یکساں قانون ہے ہی نہیں۔ BBC اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں AD خواجہ کا کہنا تھا کہ قومی ایکشن پلان کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہو تو رہی ہے، لیکن اس قانون کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ کالعدم جماعتوں کے ساتھ اس کے فکر سے منسلک لوگوں پر بھی سیاست پر پابندی ہونی چاہیے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
IG سندھ پولیس AD خواجہ کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان کے تحت مدارس کی رجسٹریشن اور جیو ٹیگنگ کی گئی ہے، اس کے علاوہ گوشت مدارس کی بھی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن رجسٹریشن کے قانون کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔
مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ابھی مکمل طریقے سے پورے پاکستان میں یکساں قانون نہیں بنا، اور وہ دس از دا نیڈ آف آور، تاکہ تمام مدارس جو ہیں وہ ایک ہی چھتری کے نیچے آئیں۔ اس میں ضرورت ہے، وہ دو چیزوں کی نگرانی کی ضرورت ہے، کہ جی مدارس کا جو سیلیبس ہے اس کو ہی نگرانی ہونی چاہیے، اور مدارس کے جو فنڈز ہیں ان کی نگرانی ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال ان دو ایریاز پہ ابھی کام ہونا باقی ہے، جس کو کہ جب رجسٹریشن کا قانون بنے تو ان میں ان دو چیزوں کو ضرور میرے خیال ہے کہ شامل کیا جانا چاہیے۔
گزشتہ چند سالوں میں اندرون سندھ کے علاقے بھی شدت پسندی کی زد میں آئے ہیں۔ جیک آباد اور شکارپور میں خودکش بم حملوں کے علاوہ سفورہ واقعے کے ایک مرکزی ملزم کا تعلق کوٹری سے نکلا تھا۔ IG سندھ AD خواجہ نے تسلیم کیا کہ مدارس شدت پسندی پھیلا رہے ہیں۔
ٹریڈیشنل ہمارا جو سندھ کا کلچر تھا صوفیزم کا، وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہا ہے۔ وہاں پر مدرسے بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے مدرسے بن رہے ہیں، اور وہ مدرسے شدت پسندی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں سندھ کے بالائی علاقوں میں۔ شکارپور اور جیکب آباد میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے جو بعد میں پکڑے گئے ہیں، ان کا لنک جو ہے وہ بلوچستان سے اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں لوور پنجاب میں جو شدت پسندی کی لہر ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ان بارڈر ایریاز کو ٹچ کرتی ہے جو کہ سندھ کے اپر سندھ کے جو ایریاز ہیں۔
سندھ میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران قومی ایکشن پلان کے تحت لاؤڈ اسپیکر کی خلاف ورزی پر 1300 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم 3000 اگوان شہری گرفتار ہوئے۔ نفرت انگیز مواد کی اشاعت اور تقسیم پر 178 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اسی طرح وال چیکنگ کے الزام میں 157 افراد گرفتار ہوئے۔ IG AD خواجہ کا دعویٰ ہے کہ کالعدم تنظیمیں پہلے کھلے عام جلسے جلوس کرتی تھیں، اور حالیہ دنوں بھی خیرپور حیدرآباد میں ایسی کوششیں کی گئیں، لیکن پولیس نے انہیں قطعی طور پر ایسے جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں دی۔
میرے خیال ہے ایک تنظیم کے بارے میں جو میری علم میں ہے کہ انہوں نے اپنا نام چینج کر کے اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ یہی چیزیں ہیں جن کو پالیسی لیول پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے خیال ہے کہ IGP لیول پہ تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ ایکسیپٹ کریں ایک بدلے ہوئے نام کے ساتھ۔ ہمیں ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ جس میں وہ انڈیویجولز جو آج کہیں بھی ہیں کل کہیں ہوں، اگر وہ ایک دفعہ ایک فکر اور ایک نظری کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کی ہر قسم کی سیاست پہ پابندی ہونی چاہیے۔
انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے، تاہم ماورا عدالت ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ IG سندھ AD خواجہ نے ان الزامات کو مسترد کیا उनका कहना था कि पुलिस में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि किसी को राह से हटाना है।
जी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जी आप एलिमिनेट करें किसी को। जाहिरी बात है कि दहशतगर्दी की जो लहर पूरे मुल्क में चल रही है, और अगर दहशतगर्दों के हाथ में वेपन्स होंगे तो पुलिस को मुनासिब जवाब देना उनका फ़र्ज बन जाता है। और पुलिस की ये जिसे कहते हैं कि मुनासिब जवाब देने की पॉलिसी की वजह से आप देखें कि काफ़ी अमन भी हुआ है अंदरून सिंध में भी और कराची के अंदर भी। तो बाकी ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई मावरा अदालत किस्म की कोई ऐसी पॉलिसी है या इसको कोई इनकरेज किया जाएगा, उसको इंतहाई डिस्करेज किया जाएगा। और हमें ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या है, इंशाल्लाह ताला वो पॉलिसी जारी रहेगी।
कराची में गुज़िश्ता 17 माह में 98 पुलिस एहलकार हमलों और धमाकों में हलाक हो चुके हैं। आज सिंध के मुताबिक कराची में पुलिस बहादुरी से लड़ रही है, इसी वजह से उसके खिलाफ हमले भी हो रहे हैं। अगर ये छुपकर अपने बिलों में बैठ जाएंगे तो उन्हें कोई भी नहीं मारेगा। रियाज सुहेल, बीबीसी कराची।
रियाज सुहेल की इस रिपोर्ट और इसमें शामिल आईजी सिंध के इंटरव्यू के बाद सवाल यह है कि मदारिस के कानून और रजिस्ट्रेशन में कमजोरी या सुकुम है कहां पर, ज़िम्न में हुकूमत और दीगर जिम्मेदार इदारे कर क्या रहे हैं। ऐसे मौजूआत के माहिर मुसन्निफ़ सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार आमिर राना से मैंने बात की, जानना चाहा कि कानून की कमजोरी और जिम्मेदारान की कोताही के बारे में क्या कहिएगा।
देखिए, अभी कोई बाज़ाब्ता कानून अलग से नहीं है मदारिस के ये रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सिविल सोसाइटी एक्ट जो है उन्हीं के तहत जो है रजिस्टर्ड होते हैं। ये बात हुई थी नेशनल एक्शन प्लान के वक्त के इनके लिए कोई अलहदा से तरीक़ाकार होना चाहिए और सूबों को जो है वो कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए, तो वो लेकिन वज़ा नहीं हो सका। फिर कोशिश की गई कि जो पुराना तरीका है उसी के तहत हो जाए, लेकिन उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं हो रही। मुख्तलिफ शहरों के अंदर तो एक्सरसाइज आपको लगेगी कामयाब हुई, जैसे इस्लामाबाद में एक ऑडिट हुआ था मदारिस का, उससे पता चला कि कितने मदारिस हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड उसमें मदारिस की तादाद बहुत ज्यादा है। उसमें जो पता चला कि प्रॉब्लम दो तरह का है, एक तो वो मदारिस है जो बिल्कुल सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं है, दूसरे वो हैं जो मुख्तलिफ बड़े मदारिस के साथ अफिलिएटेड हैं और समझते हैं कि वो उनकी ब्रांच के तौर पे काम कर रहे हैं और अलहदा से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम जो है सामने आए।
अच्छा, तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा आमिर राना साहब के, अमल दरामद आमदन नहीं हो रहा, सुस्त रवि है, या मदारिस का यह नुक्ता एक्शन प्लान में पसे पुश्त डाल दिया गया है?
ये तीनों सतहों के ऊपर है। मदारिस का नुक्ता भी नेशनल एक्शन प्लान में पसे पुश्त डाल दिया गया है, ये उनकी तरजीह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही तो बहरहाल करनी पड़ती है, सरकारी इदारों को और हुकूमत को, कि उनकी प्रोग्रेस क्या चल रही है अमल दरामद के लिए। तो अपने तौर के ऊपर जब कोशिश करते हैं तो फिर उनके ऊपर कई किस्म के दबाव होते हैं, एक तो सियासी दबाव होता है और बाज़ दफ़ा उनको लगता है कि अगर वो किसी बड़े पैमाने के ऊपर कोई मदारिस की सर्वे या रजिस्ट्रेशन के लिए जोर डालेंगे या कोई और ऐसे कानूनी इकदाम करेंगे तो उसका रद्द अमल आ सकता है और उनकी जो हदूद है, जिले हदूद है उनके इलाके में, शायद कोई बड़ा कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये तहफ़ुज़ात हैं जो उनको बाज़फ़ा रोकते हैं, लेकिन बुनियादी बात वही है कि अगर रियासत चाहती है कि इंतज़ामिया और पुलिस इम्प्लीमेंट करे नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, तो उसको पहले तो खुद को जाहिर करना पड़ेगा कि वाकई वो चाहते भी हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो। और वो कैसे पता चलेगा कि मदारिस की रिफॉर्म्स के लिए और इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटियां कायम हैं, दो कमेटियां, और जिनकी सरबराही इस वक्त चौधरी निसार वजीर दाखिला के पास है, उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
अच्छा, तो असल इसका जिम्मेदार कौन हुआ, इंतजामिया, एक्शन प्लान, एक्शन प्लान, या असर रसूख रखने वाले वो लोग जो देखते हैं या जो समझते हैं कि हम देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और कौन हमें रोकता है?
तीनों फैक्टर हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो नेशनल एक्शन प्लान के अमल दरामद करने के इंचार्ज हैं, खा वो वज़ीर दाखला हो या सूबाई और मरकजी एपेक्स कमेटियां हो।
अच्छा, तो एक और नुक्ता भी तो है ना आमिर राना साहब, कालादम तंजीमें ये नाम बदल बदल करके आ जाती हैं, हत्ता के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या किसी की नजर है कि ये सियासत में हिस्सा ना ले सके?
بالکل نہیں ہے اور مدارس سے یہ چونکہ ہٹ کے ایشو ہے اور ان کچھ مدارس ان کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے. پھر یہاں پہ کچھ سیاسی معاملات ہیں اور بہت سارے جو تحفظات اداروں کے جو ہیں اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا کہ کس طریقے سے ان تنظیموں کو کیا جائے, باوجود کہ یہ مسلسل ایسے شواہد اب سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ گروپ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اینٹی پاکستان اور دہشت گرد گروپ, خواہ وہ القاعدہ ہوں, ٹی ٹی پی ہو, جماعت الاحرار, ان کو جو افرادی قوت جو ہے وہ گلی محلوں سے میسر نہیں آ رہی, نہ ہی براہ راست مدارس سے آ رہی ہے. ان میں سے 90% جو تعداد ہے ریکروٹس ہیں وہ انہی کالعدم تنظیموں سے ان کو میسر ہو رہی ہے. تو حکومت کو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت اپروچ یہ ہے کہ شاید کسی چھوٹی سطح کے اوپر ایک پولیس آفیسر کے اوپر دباؤ ڈال کے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں اور بڑی چیزوں کو نہ چھڑا جائے, یہ اپروچ جو ہے شاید یہ کام کرنے والی نہیں ہے, اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئیں گے.
عامر رانا صاحب, میں نے یہ سوال کیا ہی اس لیے تھا کہ یہ جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں ان میں سے بیشتر کے تو مدارس خود اپنے ہی ہیں نا, یا براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ تعلق تو رکھتے ہیں نا.
دیکھیے, ایک تو ہے ان تنظیموں کے مدارس, ان کی تعداد شاید جو ہے وہ چند سو سے زیادہ نہ ہو, اور ہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ چند سو مدارس ہیں کالعدم تنظیموں کے تو ان کے خلاف بھی کیا کاروائی ہوئی, ہم پورے باقی مدارس کے انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کر رہے, تو وہ تو ایک مدرسہ کا ایک لنک ہے, اور خاص طور پہ مدرسہ کے جو ذمہ داران ہیں, جو ان کے وفاق کے جو سربراہان ہیں, مسلسل انہوں نے حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کروائی, لیکن انہوں نے خود بھی اپنے طور کے اوپر بھی ان مدارس کو, مشکوک مدارس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, ان کو اپنے وفاق سے, تعلیمی بورڈ سے ان کو نہیں نکالا, جن کا تعلق بالکل واضح ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کے ہیں. تو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو کالعدم تنظیمیں ہیں اور ایک پورا مدرسہ کا ایشو ہے, یہ الگ بھی ہیں اور ان کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کے کنیکشن بھی, ایک بڑے چیلنج کو میں جا کے یہ کنورٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی اسٹریٹجی ہمیشہ سے جو پرپوز کی جا سکتی ہے اور کی بھی گئی ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ سے ڈیل کیا جائے.
مدارس اندراج اور قانون, یہ تھے مصنف صحافی ضیاءکار اسلام آباد سے عامر رانا. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 7 سال کی تاخیر کے بعد دارالحکومت اسلام آباد کے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا جس کی لاگت 12.60 کروڑ ڈالر ہے. اسلام آباد کو جرائم اور دہشت گردی سے پاک کرنے کا منصوبہ کئی برسوں تک بدعنوانی کے الزامات کے تحت تنازع کا شکار رہا. اسلام آباد سے انبر شمسی.
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں افتتاحی تقریب میں کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اس حکومت کے لیے گلے میں ہڈی کی طرح تھی.
وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, وہ گلی, وہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی, نہ نگل سکتے تھے اور نہ باہر نکال سکتے تھے.
اس منصوبے کے تحت اسلام آباد کی اہم عمارتوں, داخلی اور خارجی راستوں اور بازاروں میں 1950 کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو فائبر آپٹک تار کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط ہوں گے اور جو 4G نیٹورک پر چلائے جائیں گے. ایک نیا اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے جہاں سے نگرانی کی جائے گی اور جسے بم پروف بنایا گیا ہے. منصوبے میں چہروں کی پہچان کے لیے جدید سافٹ ویئر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس منصوبے کی ابتدا سے افتتاح تک 7 برس لگے ہیں. ابتدائی معاہدے پر گزشتہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران 2009 میں دستخط کیا گیا تھا, تاہم 2012 میں اسے سپریم کورٹ نے ساز و سامان کے خرید و فروخت میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے غیر قانونی قرار دیا تھا, جس کے بعد منصوبے کو روک لیا گیا تھا. فیصلے میں کہا گیا تھا کہ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں جدید ساز و سامان کی مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر خریداری کی تھی. موجودہ حکومت نے اس منصوبے کو 2014 میں بحال کیا. چودھری نثار نے افتتاحی تقریب میں بتایا کہ چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ معاہدے کے نکات کو دوبارہ طے کیا گیا ہے, جس میں 2009 کی قیمت یعنی 12.50 کروڑ ڈالر میں تبدیلی نہیں کی گئی, لیکن کیمروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے. اس منصوبے کی تاریخ اچھی نہیں ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. سپریم کورٹ نے اس پر حکم امتناعی لاگو کی اور 2011 میں تنازع کے باوجود اس کے لیے 6.80 کروڑ ڈالر دیے گئے تھے. حکومت کو نہ صرف یہ رقم چینی حکومت کو واپس دینی پڑی, اس پر سود بھی ادا کرنا پڑا. ہواوے نے کیمرے, 4G موبائل فون, 4G ٹاور اور سافٹ ویئر فراہم کیے ہیں. اس کے علاوہ اس منصوبے کے لیے چینی حکومت سے قرضہ بھی لیا گیا ہے. افتتاحی تقریب میں چینی سفیر بھی موجود تھے. چودھری نثار علی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسلام آباد کا یہ منصوبہ نہ صرف شہر میں جرائم اور دہشت گردی کی روک تھام زیادہ مؤثر بنائے گا، یہ دوسرے شہروں کے لیے بھی مثال قائم کرے گا.
وہ
کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ پاکستان بھر میں سیکیورٹی کا مستقبل ہے. یہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرے گا، جس سے مسئلے کے آغاز میں ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. انہوں نے اس حوالے سے لاہور کے سیف سٹی منصوبے کا تذکرہ کیا، جس کے لیے واوے ہی معاونت فراہم کر رہی ہے. گزشتہ برس قائم ہونے والے پنجاب سیف سٹی ادارے کے سربراہ اکبر ناصر نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ اس کے لیے واوے کے ساتھ معاہدے پر 20 مئی کو دستخط ہوئے تھے اور افتتاح اس سال اکتوبر میں کیا جائے گا. اکبر ناصر نے منصوبے کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ شروع میں کچھ اہم مقامات پر کیمرے لگائے جائیں گے اور کنٹرول اور کمانڈ سینٹر کو کارآمد کیا جائے گا.
تو لہٰذا جو کمپنی ہے وہ اتفاق سے وہی کمپنی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مقابلہ تھا وہ تقریباً 7 کمپنیوں میں سے تھا، جس میں 5 کمپنیوں نے آخری مرحلے میں شرکت کی اور آخر میں 2 کمپنیاں سامنے آئیں، جس میں سے جو جس کی سب سے کم لاگت تھی اس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے، جو اتفاق سے وہی کمپنی ہے. اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے خاص طور پہ اس پہ جو ان سے ہم نے گفتگو کی اور اس کمپنی نے بھی پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اس میں جو ہے کمی کی، تاکہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہترین سیکیورٹی کا ایک نظام مہیا کر سکے.
اس کی لاگت 12.5 کروڑ کی ہوگی اور شہر بھر میں 8,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے. اس منصوبے کا مقصد ہنگامی صورتحال میں رد عمل کو بہتر بنانا، گاڑیوں کی مؤثر آمد و رفت اور انسداد دہشت گردی کے لیے نگرانی ہے. ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے بعد راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور گجراوالا میں بھی یہ منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
سیف سٹی پروجیکٹ اور سی سی ٹی وی کیمروں اور ڈیجیٹل ذرائع سے شہروں کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں میں نے اس سے ملتے جلتے پروجیکٹ پنجاب سیف سینٹر اتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان سے بات کی. پوچھا کہ شہروں کو محفوظ بنانے والے یہ کیمرے واقعتاً علاج ہیں، فعال ہیں یا پیسہ خرچ کرنے کا فینسی نیم والا ایک بہانہ؟
عوام کی حفاظت کے لیے یہ پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو تنصیبات ہوئی ہیں یہ پہلی اپنی نوعیت کی کوششیں ہیں. اس سے پہلے کراچی میں بھی ہوا، لیکن یقیناً اس کے فائدے ہیں. دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں پہ لگایا گیا اس میں ایک واضح جو آپ دیکھتے ہیں رجحان وہ یہ تھا کہ جرائم میں ضرور کمی ہوئی، دہشت گردی کو روکنے میں مدد ملی، اور جو ایون آپ تو لندن سے جب بات کر رہے ہیں تو لندن میں بھی جو فسادات ہوئے ان میں ان لوگوں کو سیفرے کردار تک پہنچانے میں کیمروں کی مدد سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ان کی وجہ سے عدالت کو بہت زیادہ مدد حاصل ہوئی.
نہیں، آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا اکبر ناصر خان صاحب، جو کہ لندن کا ذکر آ گیا ہے. یہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ کیمرے کے اندر یا تو ریل نہیں ہوتی پرانے دنوں والی، یا ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا، ڈیجیٹل کوئی فوٹو نہیں آ رہا ہوتا. یہ تو خیر لندن کا حال ہے، اپنی آنکھوں دیکھا. لیکن بسا اوقات ایسے کیمرے بھی ہوتے ہیں جو ڈرانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، اصل میں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ تو ہو گیا ڈیٹرنٹ. پاکستان میں سیف سٹی کے کانسیپٹ پہ جہاں پہ وہ لگے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعتاً سچے اصلی تے بڑے کیمرے ہیں یا یہ بھی جعلی ہیں؟
جی، جہاں تک دیکھیے جعلی کیمرے لگانے کا تو مقصد اپنے آپ کو بھی دھوکا دینا ہے اور لوگوں کو بھی. یقیناً یہ ایک ذریعہ ضرور ہے، کیونکہ اس سے لوگوں میں ایک خوف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ جو پرسپشن ہے یا لوگوں کو یہ بتا دیجیے رجحان بھی ہوتا ہے جس میں آپ نقلی کیمرے لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف رہے اور اصل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. لیکن اصل ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کیمرے اصلی ہیں، جو کہ اس وقت سیف سٹیز میں لگ رہے ہیں وہ یقیناً اصلی کیمرے ہیں، تو اس سے بھی فرق ضرور پڑتا ہے، دیکھا گیا ہے، اور اس پہ بے شمار جو ہے ریسرچ بھی موجود ہے، تحقیق کی گئی ہے اور لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو کیمرے ہیں اسلام آباد یا لاہور میں یہ اصلی کیمرے ہیں.
ٹھیک ہے اکبر ناصر خان صاحب، ان کیمروں سے لی گئی فوٹیج یا تصویر آپ ہاں نامے بھی جواب دے سکتے ہیں یا تفصیلن بھی، فوٹیج یا تصویر عدالت میں ایڈمیسیبل ہے؟
جی ہاں، ہمارے ہاں 3 قسم کے قوانین موجود ہیں جو قانون شہادت کے مطابق عدالت کی ضوابط پہ ہے. 164 اس کا قانون کا حصہ ہے، جس کے تحت عدالت چاہے تو جدید ترین جو آلات ہیں ان کی مدد سے پیش کی گئی جو گواہی ہوتی ہے اس کو قبول کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے خلاف ہمارا قانون ہے اس میں بھی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس میں بھی اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. اور کچھ پچھلے 2-3 سال میں نئے جو قوانین بنائے گئے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی استعمال ہو رہے ہیں, ان میں بھی جو ٹیکنیکل بیسس پہ جو ایویڈنس کلیکشن ہے وہ عدالت میں بالکل استعمال ہو بھی سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ اور ایسے قوانین, جیسے آپ نے ٹریفک کا کہا, ہمیں اپنے موجودہ قوانین میں کچھ نہ کچھ ترامیم کرنی پڑیں گی جرمانے کی حد تک, یا لوگوں کو یہ بتانے کی حد تک کہ آپ اس وقت جس جگہ سے گزریں گے تو آپ کے گھروں پہ یہ نوٹس آ جائیں گے کہ آپ کو یہ جرمانہ دینا پڑے گا, اور کچھ عرصے کے بعد ایک مقررہ تعداد میں وائلیشنز کرنے کے بعد آپ کے لائسنس کینسل بھی ہو سکتے ہیں.
یہاں
کچھ قوانین میں تبدیلی آئے گی, شہادت قابل قبول ہے.
سٹی پروجیکٹ نظریہ اور انتظامات, یہ تھے پنجاب سے سینٹر اتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00952126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان اس سال نومبر میں ایڈیلیڈ میں کھیلا جانے والا ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ ہوگا یا نہیں, اس کا فیصلہ بدھ کو ہوگا. آسٹریلیا کا اصرار ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ ہو, لیکن جنوبی افریقی کرکٹرز اسے مسترد کر چکے ہیں. تاہم دونوں کرکٹ بورڈز اس بارے میں رابطے میں ہیں. جنوبی افریقی کھلاڑیوں کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ رینکنگ پہلی سے چھٹی ہو گئی ہے اور وہ گلابی گیند سے کھیل کر ممکنہ شکست کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں. جنوبی افریقہ کے برخلاف پاکستان اس سال آسٹریلیا کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر چکا ہے. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان سہ فریقی ون ڈے سیریز کا تیسرا میچ کل کھیلا جائے گا. عالمی نمبر ایک نوویک جوکوویچ نے فرینچ اوپن کی جیت کو اپنے کریئر کا یادگار ترین لمحہ قرار دیا ہے. جوکوویچ نے فائنل میں اینڈی مرے کو شکست دے کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن جیتی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ دنیا کے ایسے تیسرے کھلاڑی بنے ہیں جن کے پاس بیک وقت چاروں گرینڈ سلیمز ٹائٹلز ہیں.
He becomes only the eighth player in the history of this game to complete the career grand.
جوکوویچ کا کہنا ہے کہ شائقین سے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر انہوں نے کلے کورٹ پر اپنے ریکٹ سے دل بنایا, جس کے لیے انہوں نے سابق چیمپئن گسٹافو کرٹن سے اجازت لی تھی, کیونکہ انہوں نے 2001 کی فرینچ اوپن جیتنے کے بعد کورٹ میں دل بنایا تھا. دوسری جانب فائنل ہارنے والے اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ وہ ومبلڈن سے پہلے کچھ وقت آرام کرنے کو ترجیح دیں گے, کیونکہ کلے کورٹ کا یہ سیزن ان کے لیے خاصا سخت رہا ہے, جس میں انہوں نے فرینچ اوپن کے علاوہ میڈرڈ اوپن اور اٹالین اوپن کے فائنلز کھیلے. لیسٹر کی انگلش پریمیئر لیگ کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے جیمی وارڈی آرسنل میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. جیمی وارڈی آج یورو فٹ بال میں حصہ لینے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ فرانس روانہ ہوئے ہیں. وہ 2012 میں لیسٹر میں شامل ہوئے تھے اور اس سال پریمیئر لیگ میں انہوں نے 24 گول کیے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سن 2002 میں گودرا گلبرگ سوسائٹی میں جو قتل عام ہوا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ 6 جون کو کہا گیا تھا کہ سزاؤں کا اعلان ہوگا, وہ تو نہیں ہوا. ہمارے نامہ نگار شکیل اختر تفصیل بتانے کے لیے تیار ہیں, لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ سن لیجیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ نے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے نصاب کی نگرانی کے لیے ملک بھر میں یکساں قانون لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے ملک میں اہم شخصیات کے قتل کے مسلسل ہونے والے واقعات کی ذمہ داری حزب مخالف کی مرکزی جماعت کے ایک رکن اور اسرائیلی خفیہ ادارے پر عائد کی ہے. اسرائیلی ترجمان نے بیان کو مسترد کیا ہے. یوکرین کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بڑی مقدار میں اسلحے سمیت حراست میں لیا گیا فرانسیسی شہری یورو 2000 2016 फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। इंसदाद बदनवानी के लिए सरगर्म तंजीम ग्लोबल विटनेस का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुप गैर कानूनी कानकनी से हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
खास खास खबरों का खुलासा आपने मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से सुना और हालात हाजरा का प्रोग्राम सहरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। और अब मैं आपको बराह रास्त भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली लिए चल रहा हूँ। क्यों? वहाँ नामनगार शकील अख्तर मौजूद हैं। किस लिए? इसलिए कि आज गोधरा के गुलबर्ग सोसाइटी मैसेकर कत्लेआम के केस के सिलसिले में सजाएं सुनाई जाने वाली थीं। क्या हुआ, क्या इसकी ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए शकील अख्तर, आपकी बारी।
जी शफी, जैसा कि आपने बताया कि ये गुलबर्ग सोसाइटी का जो फैसला था, इसमें जो कसूरवार जो लोग थे, 24 लोगों को अदालत पहले ही कसूरवार करार दे चुकी है। उनमें से 11 ऐसे मुलजिम हैं जिन्हें 302 दफा यानी जिसके तहत मौत तक की सजा दी जा सकती है। 11 मुलजिमों को उस कैटेगरी में रखा गया है और 13 ऐसे मुलजिम हैं जिन्हें कम संगीन नौयत के इल्जाम के तहत कसूरवार पाया गया है। आज उनकी सजाओं कि जो 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 नौयत थी वो तय होनी थी और सजा का तरीका यहाँ पर यह है कि अदालतों में दोनों जानिब से यानी जो 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 दिफा जो जो कर रहे होते हैं और जो सरकारी वकील होते हैं वो अपना अपना जो है दोनों जानिब से अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। और हमें ये इतला मिली है कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने 11 मुलजमीन के लिए सजाए मौत के लिए जो है जज से दरख्वास्त की है। उन्होंने उनका कहना यह था कि चूंकि ये इंतहाई खतरनाक और मुनज्जम तरीके से एक रिहायशी इलाके पर हमला किया गया था जिसमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे और इसलिए उन्होंने सजाए मौत की कैटेगरी जुमरे के लिए जो है उनसे कहा है कि इस पर वो गौर करें। लेकिन चूंकि ये दलील जो आज चल रही थी इस पर काफी देर तक बहस होती है दोनों जानिब से, तो ये बात जो दलीलें थी दोनों जानिब से पूरी नहीं हो सकी हैं। अब ये मामला 9 जून को दोबारा जुमेरात को दोबारा ये एक बार फिर होगा और ये जरूरी नहीं है कि 9 जून को ही इसको फैसला आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि ये दलीलों का सिलसिला कितनी देर चलता है, दोनों जानिब के वकील अपनी बातें रखते हैं, उसके बाद जज फैसला करेंगे।
तो ये आपने इंदिया दे दिया कि 9 तारीख को भी लाजिम नहीं कि ये फैसला आ जाए। दूसरी जानिब जो एहसान जाफरी मेंबर पार्लियामेंट की वाइफ है जकिया जाफरी, उन्होंने कहा वो तो अपील करेंगे इसके खिलाफ। सवाल मेरा ये है आगे होगा क्या?
देखिए ये चूंकि बड़ा बहुत ही संगीन नौयत के जराइम में इसका शुमार होगा जिस तरह से ये हमला किया गया था, कोई 8-10 घंटे तक एक इमारत और एक कम्प्लेक्स को पूरा हजारों लोगों ने घेर रखा था और हर तरफ से अपीलें की जा रही थी। दिल्ली से पुलिस कमिश्नर और जो जो, जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे गुजरात में उनसे सबसे अपीलें की जा रही थी। उसमें काफी इल्जाम लोगों पर लगे कि अगर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो उन बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। यकीनी तौर पर जो जकिया जाफरी हैं, जो बेवा हैं एहसान जाफरी की, वो मुतमईन हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 36 लोग इस मुकदमे में रिहा कर दिए गए वो ये इस मामले में मुलविस थे, तो वो यकीनी तौर पर वो मायूस हैं और वो कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए जाएंगी।
इंतहा इख्तसार के साथ शकील, भारत की तारीख में शायद पहला मौका है कि मजहबी बुनियादों पर जो मुकदमात हैं उनकी समाअत हो रही है, तो क्या समझा जाए, ये कोई नया रुझान है उसका इंदिया है?
देखिए ये बात आपने शफी जैसा कि कहा बिल्कुल सही कहा कि ये पहला इस तरह के ये पहले ऐसे मुकदमात हैं जो जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों को सजाएं हुई हैं और इसका वाकई बड़ा जबरदस्त और मुस्बत पैगाम माशरे को जा सकता था, क्योंकि मजहबी फसादात में अमूमन जो अक्सर यहाँ भारत में होते रहे हैं अमूमन सजाएं नहीं मिली हैं। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी तफ्तीशी टीम इसके लिए मुकर्रर की और खुद उसकी निगरानी की और उसकी निगरानी में ये मुकदमात जिनमें सजाएं हो रही हैं, ये याद रखने की बात है कि इन्हीं मुकदमात में जब वो मोदी वजीर अला थे तो तमाम मुकदमात में ज्यादातर लोग सबूत नाकाफी सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिए गए थे और इन्हीं मुकदमात में अब सजाएं हो रही हैं। लेकिन जिस तरह के वाकयात अभी कुछ दिनों में हुकूमत बदलने के बाद यहाँ पर, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस का मामला हो, चाहे मालेगांव ब्लास्ट का हो, मक्का का ब्लास्ट हो, तो उसमें जो मुलजिम थे उन्हें जिस तरह से रिहा किया जा रहा है, जिनमें आमतौर पर वो हिंदू जो जो शिद्दत पसंद थे वो मुलव्वज़ थे, बहुत से लोगों के खिलाफ जिस तरह से तफ्तीशी टीमों ने मुकदमात कमजोर या उन्हें कहा है कि वो मुलव्वज़ नहीं थे, उससे मुकदमात कमजोर हुए, लोगों को जो एक मुस्बत जो जो मैसेज जा सकता था वो यकीनन अब एक शक और शुबे में थोड़ा सा बदला है, और शायद वो मैसेज अब यहाँ पर हुकूक इंसानी की तंजीमें भी ये कह रही हैं कि तफ्तीशी इदारों और तमाम जो निजाम है इंसाफ का अब वो कहीं ना कहीं पर मजरूह हो रहा है।
शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अख्तर से इसी बातचीत के तनाजुर में जरा देर पहले मैंने हुकूक इंसानी के अलमबरदार शबनम हाशमी से बात की थी, पूछा था कि जो नतीजा आया है, जो सजाएं तजवीज हुई हैं, उससे आप और मुतासरीन मुत्तफिक हैं?
देखिए, पूरी तरह तो मुतमईन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने लोगों को छोड़ दिया गया और उसके साथ साथ जो पूरा कॉन्स्पिरेसी वाला जो उसमें से क्लॉज को हटा दिया गया, तो उससे मुतमईन तो फैसले से बिल्कुल नहीं है। और जो लोग लड़ रहे हैं वो भी खासतौर से, उन्होंने कहा ही है सकिया जाफरी ने नक्शीवुड अपील,
तो
इतने सालों बाद और उसमें इतने सारे लोगों को छोड़ दिया जाए, 36 लोगों को, तो जाहिर है कि मुतमईन होना तो मुश्किल है।
ठीक है, तो अगली मंजिल अब क्या होगी इसमें शबनम हाशमी साहिबा?
देखिए, मैं वैसे लीगल केसेस तो नहीं लड़ती हूँ, लेकिन जो कुछ मैं देख रही हूँ तीस्ता के स्टेटमेंट भी और सकिया जाफरी के, कि वो लोग अपील करेंगे, अभी तो हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लंबी लड़ाइयाँ हैं ये, खासतौर से ऐसे हालात में जब जिन लोगों का कन्विक्शन हुआ है उनको भी हम देखे, नरोडा पार्टिया में हुआ था, उनमें भी मतलब कन्विक्शन के बाद भी बेल पे छोड़ दिए गए, माया कोडनानी बाहर है, बाबू बजरंगी बाहर है, और उस केस में 2012 में जज ने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, वही 2 किलोमीटर का फासला है और यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो दूसरी बात ये भी है कि जिसे कहते हैं कि शतरंज की खेल में कि प्यादों को मार दिया गया और बाकी लोग बच के निकल गए,
तो ऐसे तो मुतअद्दिद सवाल, कई एक सवाल आप खुद भी लगा रही हैं, लोग भी यही पूछ रहे हैं कि इस मुकदमे में पहले तो ये कह दिया गया था कि डिसमिस, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर अब सबूत भी निकला है, कार्रवाई भी हो गई और लोगों के लिए सजाएं भी तजवीज हो रही हैं, तो पहले क्या था और अब क्या हुआ?
देखिए, ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है कि कन्विक्शन हुआ,
ठीक
है, उसको तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं कि 24 लोगों को तो कम से कम गिल्टी ठहराया, तो वो अपने आप में तो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि और लोगों को भी इसके अंदर दायरे में आना चाहिए था। इसमें होता यह है कि इतना लंबा ये केस चला है या और भी केस जो चलते हैं, तो उसमें जो जो विटनेसेस होते हैं उनको तरह तरह से कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है। अभी हम मुजफ्फरनगर में भी देख रहे हैं यही सब कुछ हो रहा है, कहीं पे प्रेशर होता है, कहीं पे पैसे का लालच दिया जाता है, कुछ लोग नहीं रहते, कुछ लोग की डेथ भी हो जाती है, तो बहुत सारे विटनेसेस जो हैं वो, या ये कि पेश ही इस तरह केस किया जाता है। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मैं लीगल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ,
ठीक है, मैं समझ,
लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है।
अच्छा, तो क्या ख्याल है, एक एक्टिविस्ट के तौर पर आप ये देखती हैं कि भारत में जो इस वक्त एक्सट्रीमिज्म का एक रुझान है, उसके बैकग्राउंड में लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो ये समझेंगे कि अगर करोगे तो फिर भरना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे, क्या उनको ये लेसन मिल जाएगा?
नहीं नहीं, अभी तो पिछले 2 साल से, तो जब से मोदी की सरकार आई है तब से तो एक ही लेसन है कि आप करिए और आपका कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ जितना लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जिसमें दादरी भी हो रहा है, जिसमें खुलेआम लोग जो हेट स्पीचेस जिस तरह की इस्तेमाल हो रही हैं, डिक्लेरेशन हो रहा है कि हम इसको इस्लामिक फ्री बना देंगे, इंडिया को, सारे मुसलमानों को खत्म, मतलब 10-10 आप तो देख ही रहे हैं किस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो अभी तो फ्री फॉर ऑल है, और ये बिल्कुल भी, मतलब कोर्ट जरूर, गुजरात में जो भी सेंटेंसेस हुए हैं जितने भी, उसकी एक ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में बहुत कुछ कोशिश की है कि वहाँ के केसेस जो है उनको, उन पर एक नजर रखी जाए, वरना ये कन्विक्शंस भी नहीं होते, जितने हुए हैं वो भी नहीं होते।
अच्छा, तो इस वक्त शबनम हाशमी साहिबा, गुजरात जैसे इस केस जैसे और केसेस कहाँ कहाँ और किस तरीके के चल रहे हैं?
मुजफ्फरनगर के जो केसेस है वो चल रहे हैं उसमें भी काफी कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, या कंधमाल के जो केसेस थे, कंधमाल में क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ भी 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो बेघर हुए थे, सारा अटैक वहाँ क्रिश्चियंस पे था बिकॉज वो पूरा एरिया ही है, ट्राइबल एरिया है जहाँ पे, उन केसेस में कुछ खास आगे नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पे SIT बनाई गई वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ पे कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है। कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी जुडिशरी में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे जहाँ पे आपको एक ऐसे जजेस जहाँ पे मिलते हैं जो कि अनबायस्ड हैं, जो कि वहाँ पे आपको अच्छे कन्विक्शंस भी मिलते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में खुद बहुत अच्छे कन्विक्शंस भी हुए हैं एक वक्त में, लेकिन केस वहाँ तक पहुँचे तब बात है। अभी तो ये होता है कि उसको पहली स्टेज पे ही उसको वीक कर दिया जाता है, FIR की स्टेज पे ही वीक कर दिया जाता है, या जो पूरा पैटर्न रहा है अब पहले भी और अब भी, कि जिसके ऊपर हमला होता है उसी पे केस कर दिया जाता है। ये तो खास संघ का तरीका है कि आप एक कम्युनिटी को घेरे, उस पर हमला करें, और इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचे आप उनके ऊपर जाके केस करें। और मैं ये कहूंगी कि हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो लगातार लड़ रहे हैं। लीगल केसेस तो हम देखें तो दो चार ही लोग हैं जिन्होंने गुजरात में इतना कंसिस्टेंटली, चाहे वो तीस्ता हो या उधर बिल्किस बानो का केस गगन सेठी ने लड़ा, या हर्षवंदर ने कुछ केसेस लड़े, और भी हैं जमीन पे और भी लोग हैं।
दिल्ली से ये थी हुकूक इंसानी की अलमबरदार शबनम हाशमी। इंडिया में दारुलहुकूमत दिल्ली की एक अदालत ने गैर मुल्की सयाह खातून के रेप के इल्जाम में 5 अफराद को मुजरिम करार दिया है। BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नाजिया मेमन की ज़बानी।
रेप का ये वाकया सन 2014 में पेश आया था और इन मुलजमान को रवां हफ्ते सजा सुनाई जाएगी। डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाली 51 साल खातून को चाकू दिखाकर लूटा गया और फिर रेप किया गया। पुलिस ने इस जुर्म में 3 नाबालिग अफराद समेत 9 अफराद को हिरासत में लिया था। मुकदमे की समाअत के दौरान ही एक कम उम्र मुलजिम हलाक हो गया था। जुर्म में शरीक कम उम्र अफराद पर मुकदमा बच्चों की अदालत में चलाया गया। इंडिया में सन 2012 में एक बस में तालिबा से जिंसी ज्यादती के बाद मुल्क में जिंसी तशद्दुद के वाकयात की छानबीन में तेजी आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिशनल सेशन जज के हवाले से बताया है कि मुलजमों को तमाम जराइम में कसूरवार ठहराया गया है। सोमवार को मुलजमान को अदालत में पेश नहीं किया गया। फर्द जुर्म आयद होने के बाद उन्हें जमरात को सजा सुनाई जाएगी। रेप का ये वाकया दिल्ली के इलाके कुनाट पैलेस में मंगल की शाम पेश आया था। इतलात के मुताबिक डेनमार्क की 51 साल सयाह रास्ता भटक गई थी और उन्होंने 5 अफराद से रास्ते की तलाश के लिए मदद मांगी थी जिन्होंने उन्हें जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया। रेप के बाद खातून सयाह ने डेनमार्क के सफीर की मौजूदगी में तफसीली बयान रिकॉर्ड करवाया था। सन 2012 में तालिबा के साथ रेप के बाद मुल्क भर में रेप के कवानीन सख्त करने के बारे में आवाज उठाई गई है। अगर से मुल्क भर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिंसी हमले अब भी जारी हैं। भारत की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में भी अमरीकी सयाह के साथ इज्तमाही रेप के मामले में मकामी अदालत ने नेपाल के 3 बाशिंदों को 20-20 साल की सजा सुनाई थी।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट, नाजिया मेमन की जबानी। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली इलाकों में आने वाले शदीद तूफान के सबब 3 अफराद मारे गए। तूफान की वजह से दरियाओं का पानी बिफर कर किनारों से बाहर आया और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा सबानास की जबानी।
ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहली इलाके न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया में बारिश हो रही है और साथ ही तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं। इन इलाकों में सैलाब की 20 से ज्यादा वार्निंग्स जारी की गई हैं। सिडनी के साहली इलाके में लाखों डॉलर्स मालियत के उन 400 मकानात को जबरदस्ती खाली करवा लिया गया है जिनके तेज हवाओं और तूफान के बाइस गिरने का खदशा है। तूफान की वजह से साउथ वेल्स के इलाके में 86,000 मकानों को बिजली की सप्लाई मुनकता हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के प्रोफेसर डॉक्टर मिचेल हार्ले कहते हैं,
इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी तूफानी लहरें सिडनी के साहिल से टकरा रही हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि साहिली इलाकों पर बने कीमती मकानात बुरी तरह मुतासर हुए। पानी की लहरें कई सौ मीटर रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गई और इससे बेश कीमत मकानात पानी में कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
तस्मानिया के 7 दरियाओं में बड़े सैलाब की पेशगोई की गई है। इत्तलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर भी तूफान और मूसलाधार बारिशें हुई जिनका रुख क्वींसलैंड से जनूब की जानिब है। زمین کے بڑے بڑے قطعے پانی میں بہ گئے. سیلاب کے خطرے کے پیش نظر کئی ریاستوں میں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے. تسمانیہ وہ علاقہ ہے جہاں طوفان نے بدترین تباہی مچائی. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بند ہیں اور گھروں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہے. آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں تعینات پولیس اہلکار سارجنٹ ہیری ہائنز نے بتایا
ایک شخص اپنی کار میں موجود تھا جو دریائے کوٹر میں سیلاب کے تیز پانی میں پھنسی ہوئی تھی. ریسکیو حکام اس شخص کو بچانے کی منصوبہ بندی ہی کر رہے تھے کہ پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور وہ شخص کار سمیت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس کی تلاش شروع کی گئی اور کچھ دیر بعد پولیس نے ریسکیو سروسز کی مدد سے ایک لاش تلاش کی جو دریا کے درمیان واقع جزیرے میں تیز سیلابی پانی میں پھنسی ہوئی تھی.
حکام کا کہنا ہے کہ طوفان کی شدت میں کمی آئی ہے اور متاثرہ علاقوں میں صفائی اور نقصانات کا اندازہ لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے.
آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کے سیلاب. یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے صبح ناز سے سنا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے 5 اراکین قومی اسمبلی پر مشتمل ایک گروپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور صوبائی وزراء پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف عید الفطر کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی.
اس گروپ کے ایک ممبر اور ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ایم این اے خیال زمان اورگزئی نے بی بی سی کو بتایا کہ پرویز خٹک صوبے میں تحریک انصاف کی تبدیلی ایجنڈے کو ناکام بنانے چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو ذاتی جاگیر میں تبدیل کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت اس ایجنڈے کے تحت اقتدار میں آئی تھی کہ وہ حقیقی تبدیلی لائے گی، لیکن بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء نے سارے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا
جو ہمارا نظریہ تھا، جو آواز تھا، ایک نیا پاکستان، ایک نیا کیپیکے، ایک نیا سسٹم، اداروں کو مضبوط کرنا، گڈ گورننس، اب بدقسمتی سے کافی کوشش کی وجود بھی جو ہے نا، جو ہماری صوبائی حکومت ہے جو پرویز خٹک اس کو رن کر رہا ہے، تو اس نے اتنی بڑی تباہی بچا دی ہے کہ وہ زرداری کا جو 5 سال دور تھا پرویز خٹک نے ان کی بھی ریکارڈ ختم کر کے اس نے وہ اپوزیشن کا نام ہی ختم کرے. فرینڈ ہی فرینڈ ہے پورے سب وہاں مندربان کے لیے. تو انہوں نے احتساب کمیشن کو تالا لگا لیا، نیب کا کوئی چیئرمین ہی ہٹا دیا گیا.
خیال زمان اورگزئی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ اربوں روپے کے فنڈز حکومت کے مخالف ممبران میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور جو افراد ان کو یہودی لوبی کے ایجنٹ کے نام سے پکار رہے ہیں ان کے کام سب سے پہلے ہو رہے ہیں.
اتنا جو ہے نا ڈسائڈڈ ہے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ جس دن ہم نے انشاءاللہ کال دیا اب روزہ ہے، یہ سٹرگل جاری رہے گا اور روزوں کے بعد ایک سیلاب نکلے گا اسی پرویز خٹک کے خلاف، اسی صوبائی حکومت کے کرپٹ وزراء کے خلاف. اور انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے، جو عمران خان کا منشور ہے، ہم عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کرپٹ لوگوں کو یہاں سے نکال کے اور ان کو جو ہے نا حساب، ان کو جیل میں ڈال کے تب ہم دم لیں گے.
ان سے جب سوال کیا گیا کہ یہ تمام معاملات پارٹی سربراہ عمران خان کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، لیکن پرویز خٹک اور ان کے وزراء پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، اس لیے اب ممبران اس کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کی پارٹی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کی شروع کرنے کا مقصد عمران خان کے ہاتھوں کو مضبوط بنانا اور کرپٹ ٹولے کو تحریک انصاف سے باہر کرنا ہے. رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کے لیے آج پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا. اراکین کی تعداد انتہائی کم تھی. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، جنہوں نے تقریر کر کے بجٹ پر بحث کا آغاز کرنا تھا، وہ بھی اراکین کی اتنی کم تعداد دیکھ کر ششدر رہ گئے. ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک بھی وہاں پر موجود تھے. شہزاد، قومی اسمبلی میں کیسا ماحول تھا، یہ میرا ان سے سوال تھا ذرا دیر پہلے.
جی شفیع، پارلیمانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی کا ماحول آج کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت نے اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کیا ہے اور اس کے اراکین کی تعداد کو زیادہ لوگوں کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر حکومتی وزراء اور اراکین اسمبلی کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ 342 کا ایوان ہے قومی اسمبلی کا، جس میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی 188 نشستیں ہیں، جبکہ وہاں پر حکومتی بینچوں پر اراکین کی تعداد جو آج دیکھنے میں کو نظر آئی ہے وہ صرف 50 تھی یا شاید اس سے بھی کم تھی۔ اور یہ صرف حکومتی بینچوں پہ جو بیٹھے ہوئے اراکین ہیں ان کا رویہ ہی نہیں تھا، بلکہ حزب مخالف کی جماعتوں کے اراکین کا بھی یہی حال تھا۔ اور یہ صورتحال دیکھ کر قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے اپنی لکھی ہوئی تقریر قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق کے حوالے کر دی اور کہا کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب نہیں کر سکتے، اس سے بہتر ہے کہ یہ ان کی یہ تقریر قومی اسمبلی کی کاروائی کا حصہ بنا لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو سنجیدگی کا کوئی مظاہرہ کیا ہی نہیں جا رہا نہ حکومت کی طرف سے، بلکہ انہوں نے وفاقی وزیر ہیں خزانہ کے اسحاق ڈار ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود ہی دیکھ لیں کہ ان کے جو حکومتی بینچوں پہ جو اراکین بیٹھے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔
تو شہزاد ملک، حکومتی بینچوں پر جو بیٹھے ہوئے اراکین تھے ان کا تو رویہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حزب مخالف کی جماعتوں کے اراکین کی طرف سے بظاہر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا گیا؟
جی شفیع، ایک تو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اس کی وجہ سے شاید لوگ بہت کم آج ایوان کی کاروائی میں شریک تھے، اور دوسرا یہ کہ اراکین کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھنے کو اس لیے نہیں ملا کہ قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو اگلے ماہ عام انتخابات ہو رہے ہیں اس سلسلے میں وہ انتخابی مہم پر ہیں، اس لیے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ پاناما لیکس سے متعلق جو حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں جو ضوابط کار طے کرنے کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، تو آج متحدہ اپوزیشن کا بھی اجلاس تھا جس کی وجہ سے لوگ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات اس سال 21 جولائی کو منعقد ہوں گے، لیکن آئین کے مطابق الحاق پاکستان کے نظریے پر یقین نہ رکھنے والی کشمیری جماعتوں یا افراد کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ مظفر آباد سے اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔
مظفر آباد میں پیر کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے میں انتخابات رواں سال میں 21 جولائی کو منعقد ہوں گے۔
جی، انتخابات تو بار صورت آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فوج اور رینجرز کی اس میں نگرانی میں کرائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں جو انتخابی فہرستیں بنی ہیں وہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر بنائی ہیں، اور اس سے بہت سارے بوگس اور دورے ووٹ جو ہیں جو مختلف جگہوں پر ہوتے تھے وہ خارج ہو گئے ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی کے 41 حلقوں کے لیے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 26,81,600۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد 49 ہے، جن میں 41 نشستوں پر براہ راست بالغ رائے دہی کے ذریعے انتخاب ہوتے ہیں، جبکہ 12 نشستوں پر پاکستان میں مقیم کشمیری پناہ گزینوں کے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس خطے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قانون ساز اسمبلی میں 5 سال کی مدت رواں سال 24 جولائی کو مکمل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 1974 کی عبوری آئین کے تحت پارلیمانی نظام متعارف کرایا گیا تھا، اور اس کے تحت 1975 میں پہلی بار قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے۔ اس خطے میں قانون ساز اسمبلی کی آمدہ انتخابات میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 3 عام جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اس خطے کے آئین و قانون کی روح سے ایسی تنظیموں یا افراد پر انتخابی عمل میں شرکت کی ممانعت ہے جو متنازع کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق پر یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات تو ہوتے رہے ہیں، لیکن اس خطے میں حقیقی جمہوریت کب آئے گی؟ فی الوقت بیشتر کشمیریوں کے لیے یہی سب سے اہم سوال ہے۔
مظفر آباد سے یہ تھی اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔ پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف جاری تشدد اور عدم برداشت کے واقعات تقریباً روز آنا کی معمول کی سی بات بن گئی ہے. لیکن اس قسم کے شور زدہ علاقوں میں ایسی کمیونٹیز بھی ہیں جو قومیت اور برادری کے جذبے کو مسلک اور فرقے سے بالاتر سمجھتی ہیں. پنجاب کے علاقے گوجرا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ایسی ہی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں کے مسلمان رہائشیوں نے اپنی محدود آمدنی کی بنیاد پر اپنی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمسایوں کے لیے ایک گرجا گھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرنا شروع کیا ہے. سبا اعتزاز کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
اجاز کے گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں کے باسی مذہب کے فرائض نبھانے کے بعد دوستی کا فرض بھی نبھاتے ہیں. گاؤں کی گلیوں میں اذان گونج رہی ہے. اجاز فاروق مسجد میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد سے نکلتے ہی وہ گرجا گھر کا رخ کرتے ہیں. اس گرجا گھر کی ابھی دیواریں ہی کھڑی ہیں. اجاز بھی باقی گاؤں والوں کے ساتھ کھدائی کر رہے ہیں, اینٹوں پر لیپ لگا رہے ہیں. گاؤں کی مسیحی برادری کے لیے پہلا گرجا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیر کا بوجھ مسلمان اور مسیحی برادری کے افراد کندھے سے کندھا ملا کر اجتماعی طور پر بانٹ رہے ہیں. اجاز فاروق نے کہا,
گوجرا کے واقعات کے بعد ہم نے نا یہاں پر کمیونٹی پھر اکٹھی ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے مسائل سے دو چار نہ ہوں, ایکٹیویٹیز اپنی بڑھائی ہیں جس کی وجہ سے گرجا بھی ان کو بنا کر دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم آگے سے اور اکٹھے ہو کے چلیں, ایسے واقعات سے بچ سکیں. جب سے یہ پاکستان بنا ہے نا ہم یہاں پر سب اکٹھے رہ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ہم نے ضرور محسوس کی بھی ان کی بھی عبادت گاہ ہونی چاہیے, اس لیے ہم سب مسلمان بھی مل کے ان کا گرجا بنا رہے ہیں.
فریال مسیح بھی ان آٹھ عیسائی خاندانوں میں شامل ہیں جو دہائیوں سے اس مسلم اکثریت گاؤں میں مقیم ہیں. وہ اجاز فاروق کے ہم مذہب نہ صحیح لیکن ہم سائے ضرور ہیں. دونوں روز صبح اپنے گھروں سے نکل کر سامنے والے کریانی اسٹور پہ بیٹھتے ہیں, گپے لگاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں. پنجاب کے چند باقی علاقوں سے مختلف یہاں مسیحی برادری کی کوئی الگ کالونی نہیں بلکہ ایک گھر مسلمان خاندان کا تو دوسرا عیسائی کا نظر آتا ہے. سب آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں اور مذہب پر تفریق کا تصور شاید ان کے پاس سے گزرا ہی نہیں. فریال مسیح نے بتایا,
تقریباً میری جی 1971 دی تاریخ پیدائش ہے جدوں دا میں دیکھن ڈیا نا ادھوں دے سی رل مل کے سارے ایک جگہ ایک تھان کٹھے رہ رہے ہیں. ساڈے کوئی بد سلوکی نہیں, کوئی سارے ساڈے نہ ایک دوجے نہ اسی پیار محبت رہ دیں. ایک دوجے دیاں شادیاں چ ویاہاں چ خوشی چ غمی چ ہر تھان اسی شریک ہو رہے ہیں. گوجرے والا جی جڑا واقعہ ہویا نا ایسا وقت خدا نہ لیائے بار بار کہنا خدا نہ وقت لیائے برا. انشاءاللہ ساڈے مسلمان بھرا جنے بھی ہاں بھاویں جٹ نے بھاویں رائی نے کوئی ڈوگر نے اسی یہ ساڈے نال مدد کرن گے انشاءاللہ.
مبصرین کے خیال میں پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں گزشتہ سالوں میں اقلیتوں کے خلاف شدت پسندی کے واقعات میں اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ گاؤں بھی گوجرا کے اس علاقے سے دور نہیں جہاں 2009 میں مسیحی برادری کے خلاف مشتعل ہجوم کے حملوں کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ان کے گھروں اور گرجوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا. اس گاؤں کے لوگوں کی یادیں بھی ماضی کے خون خرابے سے چھلنی ہیں لیکن یہ امن کا ایک جزیرہ قائم کر کے ماضی کی تلخ یادوں کو پرامید مستقبل میں بدلنا چاہتے ہیں. اس علاقے کے بڑے پیرش کے پادری فادر آفتاب جیمز کا خیال ہے کہ دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ اجتماعی امتیازی سلوک پر انفرادی سطح پر پرخلوص رویہ حاوی ہو سکتا ہے. فادر آفتاب جیمز نے کہا,
امپورٹنس کی یہ ہے کہ ایک طرف اگر گوجرے کا واقعہ ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر منفی چیزیں ہوتی ہیں تو مثبت بھی ہو رہی ہیں. اور اس گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں مسلمان برادری کی طرف سے چرچ کے لیے کنٹریبیوشن دینا ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ لوگوں میں جذبہ ہے, لوگ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں اور محبت کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. اگر آگ لگانے والے ہیں تو بجھانے والے بھی ہیں.
یہ علاقہ قومیت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جہاں پاکستانیوں کی شہریت مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر نہیں بانٹی جا رہی. اگر ایسا ممکن ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاستی سطح پر اس سوچ پر عمل درآمد کرانے میں واضح کمی کیوں ہے. سبا اعتزاز, بی بی سی نیوز, گوجرا.
مذہبی رواداری اور اقلیتوں کا مل کر رہنا اکثریت کے ساتھ, سربین اختتام کو پہنچا ایڈیٹر تھی ماں پارس افدر پروڈیوسر نازیہ میمن اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق لندن سے اسٹیفنی کو تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی
پاکستان کے صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ نے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے نصاب کی نگرانی کے لیے ملک بھر میں یکساں قانون لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ نے ملک میں اہم شخصیات کے قتل کے مسلسل ہونے والے واقعات کی ذمہ داری حزب مخالف کی مرکزی جماعت کے ایک رکن اور اسرائیلی خفیہ ادارے پر عائد کی ہے۔ اسرائیل نے بیان کو مسترد کیا ہے۔ چین میں کالجوں میں داخلے کے لیے امتحانات میں نقل کرنے والوں کو 7 سال تک قید کی سزا دینے کے لیے ملک میں لاگو قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اور فوربز میگزین نے دنیا کی باثر ترین خواتین کی سالانہ فہرست جاری کی ہے جن میں عالمی ادارہ صحت کی سربراہ اور چینی خاتون اول سمیت 9 چینی خواتین شامل ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل گزشتہ 5 سالوں کی طرح اس بار بھی سر فہرست ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔